یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد. پروردگار عالم نے جو بیش بہا نعمتیں ہم انسانوں کو دی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. بہت اچھا ہے کہ انسان کبھی اسی جگہ بیٹھ کر ان نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کر لے تاکہ اگر کوئی گمان ہو بھی کہ میں شمار کر سکتا ہوں تو دیکھ کیا واقعا شمار ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی. جو نعمتیں خدا متعال نے دی ہیں ان نعمتوں میں کچھ ایسی ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں, بعد میں ختم ہو جاتی. یہ جسم ہے, یہ آنکھیں ہیں, جو جسمانی صلاحیتیں ہیں, طاقتیں ہیں. لیکن کچھ نعمتیں پروردگار عالم کی ایسی ہیں جو ہماری ابدی زندگی کے لیے ہیں. ظاہر ان نعمتوں کی قیمت بہت زیادہ ہے. جتنی ابدی زندگی کی اہمیت ہے اتنی نعمتوں کی قیمت ہے. اور ان نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت جو خدا تعالیٰ نے ہماری ابدی زندگی کے لیے دی ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور وہ الفت ہے جو ان کی طرف کے لیے ہمارے دلوں کے اندر خدا تعالیٰ نے قرار دی. چونکہ دلوں کا حاکم بھی بہرحال خدا ہے اور دلوں کے اندر اگر یہ محبت آئی ہے تو یہ بھی خدا تعالیٰ کے اذن سے آئی. اب اس میں نہیں معلوم کس کس کی اچھی دخالت رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہر صورت اللہ تعالیٰ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور خاص کر اس کے دوام کی درخواست کے ساتھ کہ نعمت ملنا ایک کام ہے, نعمت کا باقی رہنا دوسرا کام ہے اور وہ بڑا کام, اور اس کے بعد اتنا رہے کہ قیامت تک چلے یہ تو بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا کام ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے, ان میں اضافے کے لیے, ان کے دوام کے لیے, ان کے استمرار کے لیے, قیامت تک باقی رہنے کے لیے نظر لطف حضرت امام کے حاصل کرنے کے لیے, ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے جو انسان کے اندر کمال رکھا وہ یہی کمال رکھا کہ انسان تشخیص دے, انسان اپنے ہدف کو معین کر سکتا ہے. دوسری کوئی مخلوق سوائے مثال کے طور پر انسان کے علاوہ جن کے دوسرے اور کوئی مخلوق اپنا ہدف معین نہیں کر سکتی. ہدف معین ہوا ہوا ہے, راستہ طے ہوا ہوا ہے, وہی کرنا ہے جو طے ہوا ہوا ہے. چاہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو. یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہد کی مکھی کی مثال دی ہے, اس شہد کی مکھی کی مثال میں بہت ساری خوبیاں ہیں. کہ کیوں خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ کام کر رہی ہے, اور جب سے ہے ظاہر ہے کہ کر رہی ہے, اور جب سے شہد کھانے والا بھی کوئی نہیں تھا تب بھی شہد بنا رہی تھی, اور وہ جو شہد بنا رہی ہے وہ اتنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ لیبر کو پے کر کے یہ بنوائیں تو ہم میں سے سب کسی کو شاید زندگی میں دو چار چمچے شہد کھانے کو ملے گا, پھر اتنا مہنگا ہو جائے گا وہ. خدا مطالعہ کروا رہا ہے, لیکن شہد کی مکھی تکامل نہیں کر سکتی, جو کر رہی ہے یہی کرے گی. اب وہ یہ نہیں کر سکتی کہ مثال کے طور پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے کہ شہد کی جگہ آپ کچھ اور بھی بنائیں, ذرا بہتر کوئی پروڈکٹ بنا دیں. نہیں, جو بن رہا ہے بن رہا ہے, ختم ہو گیا معاملہ, اس میں کیا اپ گریڈ کر لیں. اس کا راستہ طے ہوا ہوا ہے, اس کا ہدف طے ہوا ہوا ہے, جتنا بھی کمپلیکیٹڈ تھا جو بھی تھا وہ ہو چکا ہے. انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے, انسان کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنا ہدف خود بناؤ, اور جتنا بلندی پہ جانا چاہتے ہو خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں فراہم کروں گا تمہارے لیے. یعنی مثلاً جو ہم دیکھتے ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, اسکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں جن کے اندر لمٹس طے کی جاتی ہیں کہ بھئی انسان کی گروتھ کی لمٹ کیا ہے, فزیکل گروتھ کتنی ہو سکتی ہے, مینٹل گروتھ کتنی ہو سکتی ہے, سائیکالوجیکلی اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے. ان تمام کے مقابلے میں یہاں اصل میں وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دو ذاکر ایک امام بارگاہ میں نہیں چل پاتے. جیسے کوئی دوسرا ذاکر آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر ہم, تھوڑی دیر بعد میں وہ.
اللہم صل علی محمد آل محمد.
تو اس میں انسان کو خدا تعالیٰ نے اسلام کے اندر انسان کی گروتھ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا مرضی چاہے گروتھ کر سکتا ہے, جس مقام تک چاہے پہنچ سکتا ہے. اور اس کا جو سمبولک ایکسپریشن ہے وہ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے. حدیث قدسی نے فرمایا, عبدی اطعنی اجعلک مثلی. یہ حدیث قدسی جہاں تک میری معلومات میں ہے یہ مستندات میں سے ہے, یعنی قابل اعتماد, جس کے اوپر علماء اعتماد کرتے ہیں. اس کو مقرر بیان کیا گیا ہے, عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اب کوئی لمٹ بچی ہے کیا؟ نہیں, اب کوئی لمٹ نہیں, ختم ہو گیا معاملہ. اپنا جیسا بنانے کو خدا نے مطالبہ باتیں کر رہا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ ایک منصب ہے جو وہ کسی کو دیتا ہے, نبوت و امامت, وہ کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا چاہے وہ کتنی ہی ترقی کر لے. ایک منصب ہوتا ہے, منصب کا وعدہ نہیں کیا خدا نے, طاقتیں دے سکتا ہے اور وہ سب کچھ فراہم کر دے گا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مل سکتا ہے, صرف ایک فرق کے ساتھ, کچھ بھی کر لے بہرحال انسان مخلوق تو مخلوق ہی رہے گی نا, خالق کا مقام تو نہیں حاصل کر گیا, مخلوق ہی رہے گا. لیکن اس کے بعد جو چاہے گا وہاں پہنچ سکتا ہے. عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے, اس میں باریکی ہے. یہ جتنی بھی احادیث قدسیاں ہیں, جتنی بھی روایات شریفہ ہیں, جتنی بھی آیات کریمہ ہیں, ان کے الفاظ میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو معمولاً الفاظ میں غور کرنے کی عادت نہیں رہی ہے, اور یہ پوری دنیا کا ایک ایشو بن گیا ہے. لٹریچر کا بوریا بستر بند ہو گیا ہے دنیا سے, لٹریچر پہ توجہ ختم ہو گئی. کل وہ میں نے اردو کے حوالے سے کہا, وہ گزشتہ زمانے میں جو کچھ ہوا سو ہوا, اب شاید آپ کی اور ہماری بقا میں ایک حصہ اردو ہی رہے گی, ورنہ ہماری آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے گی. اصل مراج تخلیق اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی لوکل زبانیں بچا کے رکھو, کیونکہ معلوم ہے کہ زبان کے پیچھے پوری دنیا چل رہی ہوتی ہے. میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں کہ کس طرح انہوں نے 150-200 سال پہلے ہمیں کلچر سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہماری زبان تبدیل کی. اب دوبارہ وہی ہو رہا ہے. اب جب ہم نے 150-200 سال میں اردو میں ایک سرمایہ تیار کر لیا, اب اردو سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ آئیڈینٹی کوئی ایسی فلوٹنگ آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے کہ اب ہر دوسری تیسری نسل آپ اپنی آئیڈینٹی کو چینج کرتے رہیں تو آپ تو پھر بے اثر قوم بن جائیں گے. اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, ایک کنیکشن ہوتا ہے انسان کا, ایک کہیں رابطہ ہوتا ہے. تو باہر پھر یہ تو خیر انسانوں کی چوائس پہ بھی اب آئے گا ظاہر ہے، جو لوگ یہاں پر آئیں گے کہ بھئی ہمیں کس آئیڈینٹی کے تحت چلنا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں تو بڑی داستان ہو گئی ہے، ہمارے بچے آئیڈینٹی کی کرائسس میں جا رہے ہیں، کرو مشہور معروف جو اصطلاحات ہیں اے بی سی ڈی فلاں فلوں، تو وہ سب چل رہا ہے یہاں پر، تو کیوں ایسا چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. خدا نے مطالعہ موقع دیتا ہے، خدا نے مطالعہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں نے کہا کہ بھائی ادبیات کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ الفاظ پہ توجہ دینا بند کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر ایک ایک لفظ کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا نے یہاں پہ فرمایا عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر، اس میں لطافت ہے. عبد کیوں کہا؟ عبد اس لیے کہا کہ اطاعت کا راز بندگی کے اندر ہے، اس خاطر عبد کہا. جیسے میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عبودیت کی اہمیت کے اوپر کئی جگہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور نبی اکرم کے القاب میں عبدہ و رسولو، یہ عبودیت تسلیم سرنڈر کرنا خدا نے متعال کے سامنے، یہ آغاز ہے، اسی سے انتہا حاصل ہوتی ہے، سب کچھ عبودیت سے، یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں، عبودیت نہیں تو نافرمانی ہوتی، نافرمانی کے ساتھ تو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا. تو فرمایا عبدی اتینی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. کیا مطلب اپنا جیسا بناؤں گا؟ روایت شریفہ میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں حی اور قیوم ہوں، زندہ ہوں اور دوسروں کو زندہ رکھتا ہوں، تو بھی زندہ رہے گا اور دوسروں کو زندہ رکھے گا. قیومیت بھی خدا نے متعلق ہے. آپ کہیں گے بھائی قیومیت کیسے ہوتی ہے؟ بھائی قیومیت ایسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود زندہ رہتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ شاید دوسروں میں نقص کا سبب بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کے اندر زندگی کا سبب بھی بنتے ہیں. اب یہ تو آپ نے مادی لحاظ سے سوچ لیا، اب ذرا معنوی لحاظ سے سوچیے. کچھ لوگ ہیں خود بھی زندہ ہوتے ہیں معنوی طور پر اور دوسروں کی معنویات کو زندہ کر دیتے ہیں. اب اس میں جو کمال ہے وہ ظاہر ہے وہ سید الشہداء کے پاس ہے، اور دوسروں کی زندگی کو بڑھانے والا. اور کیا کیا مفاہیم ہیں، کیا کیا عناوین ہیں جو سید الشہداء کی ذات مقدس سے جاری ہے ساری، کس طرح مردوں کو زندگی دینا، سید الشہداء کے القاب میں، سید الشہداء کے کام میں، سید الشہداء کے ذکر میں، اسی عزاداری میں. کتنے مردوں کو تو عزاداری زندہ کر رہی ہے. اچھا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مردگی مردگی تھی، موت ہی موت تھی، زندہ کیا، زندہ رکھا ہوا، اور زندگی بڑھ رہی الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کا سر تو فرمایا کہ میں زندہ ہوں، حی و قیوم ہوں، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے، زندہ رہو گے، دوسروں کو زندگی دو گے. فرمایا میں قادر ہوں، طاقت ہے میرے پاس، کہتا ہوں چیزوں کو کہ ہو جائیں تو ہو جاتی ہیں. تم بندگی میں آ گئے ہو، میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچاؤں گا تم کہو گے ہو، اور تمہارے کہنے پہ بھی ہو جائیں گے. اچھا کوئی یہ نہ کہ بھئی یہ تو شرک ہو گیا، نہیں شرک نہیں ہوا، مخلوق مخلوق رہتی ہے. جب خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی کیف تخلق، تو کیسے بناتا ہے، تو کیسے خلق کرتا ہے، یہ بہت خوبصورت جملہ تھا، کیسے خلق کرتا ہے. اچھا خدا نے نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہیں، کہا نہیں، یہ تو ابراہیم کو پہلے سے پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتی ہیں، وہ جانتے ہیں میں خالق ہوں منطقی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے. یہ جو حضرت ابراہیم کا مسئلہ تھا کہ کیسے خلق کرتا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے خدایا مجھے خالقیت کا ایکسپیرینس کروا دیں. خدا نے بھی یہی کیا، خدا نے نہیں کہا ابراہیم مثلا تم یہ کرو، مثلا میں کہتا ہوں کن تم دیکھنا میں کیسے کسی کو مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ اس سے پہلے واقعے میں ہے، تین واقعات ایک چین میں آئے اس مقام پر قرآن کریم. ایک وہ آیا ہے جہاں پر کوئی گزر رہا ہے، اس نے دیکھا سارا گاؤں تباہ ہوا ہوا ہے، کہا یہ کیسے زندہ ہوگا، کہا کہ ایسے زندہ ہوگا کہ تم خود مرو، مار دیا، وہ سواری کھانا سب کو مار دیا، سب کو ختم کر دیا. اس کے بعد 100 سال بعد اٹھایا اور کہا اب ذرا دیکھو، دیکھا تو کھانا ابھی بھی فریش تھا، کہا دیکھ لیا. اب جانور کو دیکھو، پھر اس کے بعد کیف نکسوہ لحماً، کیسے ہم نے اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا، ذرا دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے کہا ہاں اب پتہ چل گیا تو زندہ کرتا ہے. یہ ایک لیول تھا. اس سے پہلے ایک لیول تھا جس میں عقلی دلیل تھی, خدا زندہ کرے گا نہیں کرے گا, ایک عقلی دلیل آئی کہ ہاں زندہ کرے گا. دوسرا لیول یہ ہوا جس میں کہا کیسا زندہ کرے گا, دکھا دیا دیکھو ایسے زندہ کرے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول سمپل لاجیکل ریزننگ کا لیول نہیں تھا, وہ گزر چکا تھا. نہ دیکھنے کا لیول تھا, وہ بھی گزر چکا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول تھا. اب جو انہوں نے کہا کیف تخلق, تو یہ نہیں تھا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا, وہ تو پہلے دکھا چکے. نہ کہ عقلی دلیل دے کہ تو کیسے کرتا ہے, وہ بھی ہو چکا. اب جو لیول تھا وہ یہ تھا کہ خدایا مجھے خالقیت میں واسطہ قرار دے دے تاکہ میں یہ تجربہ کروں تو کیسے زندہ کرتا ہے. کہا تم ایسا کرو, پرندوں کو لو, انہیں مارو اور ان کے گوشت کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک جگہ پہ رکھ دو, پھر ایک جگہ اونچی جگہ پہ جاؤ اور ایک ایک کر کے پرندے کو پکارو, تو تم میری خالقیت کے بیچ میں آؤ گے, تب تمہیں پتہ چلے گا میں کیسے خلق کرتا ہوں. خدا اپنے مخلوق کو اپنی خالقیت کے بیچ میں لاتا ہے. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم اس خدا کی دیوی قدرت سے, مجھے جملہ کو ایسا نہیں کہنا جو بعد میں مجھے کوئی پکڑ لے شرک ہو گیا, حضرت ابراہیم اس خدا کی دیوی قدرت سے واسطے خلقت میں آئے یا نہیں آئے؟ خالق کے واسطے میں آ گئے. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں خدا خالق بالاصل ہے اور ابراہیم علیہ السلام خالق ہوئے بالفرع, فرع ہوئے, ایک برانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالق ہو گئے. خالق بالاصل نہیں ہوئے. خالق بالاصل کون ہے؟ خداوند متعال. خالق بالفرع ہو گئے, واسطہ بن گئے خالقیت کے اندر. ایسے خدا مخلوقات کو واسطے قرار دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے اوپر کھڑے ہو کر کہوں گا بِإِذْنِ اللہ قُمْ بِإِذْنِ اللہ, کھڑا ہو, کھڑا ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اخلقو, میں خلق کروں گا بِإِذْنِ اللہ, میں خلق کروں گا بِإِذْنِ اللہ. اچھا یہ جو کہا میں خلق کروں گا, یہ شرک تو نہیں ہوا؟ قرآن نے لکھا ہے میں خلق کروں گا, اخلقو کہا نہیں, شرک نہیں ہے. کیوں؟ آخر میں لکھا ہے بِإِذْنِ اللہ. مخلوق خالقیت کے واسطے میں خالق بالفرع بنتے ہیں, یہ بنتے ہیں. اب میں اس جو پانچ منٹ میں آخری میں عرض کیا, اس کی بنیاد پہ بہت ساری روایتیں سمجھ میں آنی چاہیے جن کو ہم کھڑے کھڑے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر کوئی فرعیت کو نکال دے, اصالت کا دعویٰ کرے, یہ محض شرک ہو جائے گا. اصالت کا دعویٰ کر دے یہ شرک ہو جائے گا, لیکن اگر اصالت کا دعویٰ نہ کرے تو اس کی تو مثالیں قرآن میں بہت ہیں. پھر وہ کہیں سے کہیں تک شرک نہیں بنے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل رجل. پروردگار عالم نے بہت سارے وعدے کیے, انسانوں کی کوئی لمٹ نہیں رکھی. انسان ترقی کرے, تکامل حاصل کرے. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے. باتیں تو بڑی بڑی ہو گئی ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے. وہ جو شاعر نے کہا, ظاہر عمر خیام نے کہا, ہفت شہر عشق را عطار گشت, ماں ہنوز اندر خمیں یہ کھوچے. کہا کہ وہ جو عطار تھا وہ عشق کے سات شہر گھوم کے آ گیا. عطار نشاپوری, جن کا مقبرہ نشاپور میں, کہ وہ عطار نشاپوری عشق کے سات شہر گھوم کر آ گیا. ہم تو محلے کے پہلے ٹرن پہ کھڑے ہیں, تو محلے کا پہلا ٹرن ختم نہیں ہو کے دے رہا ہمارا. ابھی تو ہم اس میں پڑھیں واجبات پہ عمل کیسے ہوگا, محرمات سے بچیں کیسے. لوگ ہفت شہر عشق ہو کر آ گئے, ہمارا ابھی پہلے ٹرن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, جس کو آپ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ٹرن بنانا, ہمارے یہاں کہتے ہیں کرنا, آپ لوگ کیا کہتے ہیں بنانا. چلیے ٹھیک ہے, آپ بنائیے, کریں یا بنائیں ایسا کریں, فاصلہ طے ہو جائے بس, اب کسی طرح سے ہو جائے. کب تک لیفٹ رائٹ؟ آخری عمر میں لیفٹ رائٹ بہت حسرت دیتی ہے, بڑی حسرت دیتی ہے. یہ کیا ہو گیا, اتنی عمر گزر گئی لیفٹ رائٹ. اب اس کے اوپر مزید عرض نہ کروں, ہمارا موضوع پہلے ہی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور اس میں مطالب کافی تھے, بیان کافی, جو کچھ چیزیں بیان ہوئیں کچھ چیزیں باقی ہیں. اور اب ظاہر کے دن اختتام پر ہے, آج کا دن بھی تقریباً ایک تہائی ختم, اور بس اب تھوڑا سا وقت باقی. اس کے اوپر عرائض پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں کل خطبہ نمبر 50 عرض کرنا تھا, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور پہلے اس کانٹیکسٹ کو لے آتے ہیں جس میں اب تک باتیں ہوئی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
مشکل
کر۔ عرائض جو تھے وہ سیرت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین میں تھے، ایک بار ان کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد،
اللہم صلی اللہ
محمد و آل محمد و عجل فرج۔ سیرت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین میں اس بات کو گفتگو کیا جا رہا تھا کہ بنیادی اصول کیا ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو کی گئی کہ بھئی انسان کے اندر کامیابی کے لیے کیا چیزیں چاہیے، تو اس پر بیان ہوا، تزکیہ نفس کے اوپر بات ہوئی، عبودیت کے اوپر بات ہوئی، اور یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر ضرور اپنے دماغ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا سننا کافی ہے؟ بغیر عمل کے سننا بوجھ ہے، بغیر عمل کے سننا بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے۔ پھر تو یہ باتیں ہوئیں ساری کہ بھائی بندگی ہونی چاہیے، بندگی کے بغیر کوئی کمال نصیب نہیں ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اور اہل بیت نے کن لوگوں کو اپنے سے قریب کیا، جن لوگوں کو قریب کیا ان میں کیا تھا، آیا علم تھا، ان میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، کس قسم کی خاصیتیں انہوں نے اپنے سے قریب لوگوں میں ایجاد کی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات ہوئی کہ انسان کے تین قسم کے رابطے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خدا سے ہوتا ہے، ایک وہ جو مخلوقات سے ہوتا ہے، اور ایک وہ جو اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ سے رابطے میں بہت زیادہ اصرار ہوا عزت کے اوپر، کہ انسان اپنے نفس کو سستے میں نہ بیچے، بلکہ اللہ نے ایک عزت دی ہے، ایک کرامت دی ہے، ایک شرافت دی ہے، اس عزت کرامت و شرافت سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور بے حیائی جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے عزت کا قائل نہیں ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ بے عزت انسان، بے ایمان انسان خود بخود تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کے جو طریقہ کار تھا معاشرے میں کام کرنے کا، اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ انسانوں کو عزت تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اس عزت تک پہنچانے میں پھر ایک معاشرتی اصول کے اوپر بات ہوئی، اور وہ جو معاشرتی اصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ دوسرے کے بنائے ہوئے میدان کے اوپر بیٹھ کر کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کہ بعد میں ایسا ہو کہ کام تو وہ کریں اور لوگ ان کے نام سے فائدہ اٹھا کر کچھ اور کریں، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو عرض ہوا کہ کیوں ابو سفیان کا انکار کیا، کیوں اسی طریقے سے مولا نے بعد میں ہاں اور نہیں کے مسئلے میں نہیں کہا اور ہاں نہیں کہا، اور اسی طریقے سے عرض ہوا کہ مولا نے چھٹے امام نے کیوں اس قاصد کو چراغ کے اوپر لیٹر جلا کے جواب دیا، اور کیا انہوں نے شعر پڑھا، یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ اور اس کے بعد پھر کل جب آخر میں پہنچے تو یہ بھی عرض ہوا کہ بھائی یہ جو برطانیہ نے ہمارے ساتھ کیا وہ کیا کیا، انہوں نے کس طریقے سے عزت نفس کو سلب کیا، اور عزت نفس کو جو انہوں نے چھینا تو اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ بڑوں کو ذلیل کر دیا، بڑوں کو ذلیل کیا، جو قوم کے ہیرو تھے ان کو بہت زیادہ فقر و مذلت کا شکار کیا، اور اس کے نتیجے میں قوم کا اعتماد ختم ہوا، اور وہ جو بلڈنگز تھیں وہ پھر اعتماد نہیں دلا سکیں، وہ اعتماد نہیں دلا سکیں۔ ایک بات ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی پڑے گی، وہ یہ کہ جتنے بھی میٹیریل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ سب یوز لیس ہو جاتے ہیں اگر اندر سے خالی ہیں، روح نہ ہو بلڈنگز فائدہ نہیں دیتی، کوئی بلڈنگ فائدہ نہیں دیتی، تاج محل فائدہ نہیں دے پائی، تاج محل سے بڑھ کے کون سی بلڈنگ بنائیں گے آپ؟ تو بلڈنگز کبھی فائدہ نہیں دیتی جب تک روحانی طور پہ لوگ مضبوط نہ ہوں۔ روحانی طور پہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں جھونپڑوں کے اندر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، البتہ یہ نہیں کہ جو روحانی طور پہ مضبوط ہے وہ جھونپڑے میں ہی رہے، نہیں نہیں، آپ سینٹرز بنائیں، ضرور بنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کام رہ جائے، وہ ضرور کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں تربیت حاصل، اور آپ کو پتہ ہی اسی لیے تو آپ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اب آج جو تھا وہ بات کل جب اس پر آئی تھی اور خطبہ نمبر 50 کے، تو اس کے اوپر عرض کرنا تھا، اس سے ہمیں وہ پوائنٹ مل رہا تھا کہ وہ غلط اور صحیح کو مکس نہیں کرتے تھے، صحیح صحیح ہے اور غلط اگر ایک سیکنڈ کا بھی ہے غلط غلط ہے، اس کو انہوں نے کبھی جز وقتی فائدے کی خاطر مکس نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا؟ خطبہ نمبر 50 کے اوپر گفتگو ہے، انما بدء وقوع الفتن، فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تو میں تھوڑی سی عبارت پڑھنے کی آپ کے سامنے جو ہمارے یہاں روٹین نہیں ہے اس کو میں کروں گا، تاکہ انشاءاللہ اس خطبے پہ ذرا سی دیر بات ہو سکے، میں کوشش کروں گا 10-12 منٹ میں اس کو ختم کروں۔ یہ نفیس خطبہ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خطبہ نمبر 50، اور اس کو مولانا نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے کچھ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا۔ اب جو ہے وہ پڑھنے کا مسئلہ، انما بدء وقوع الفتن احواء تدبا و احکام تبدا۔ اچھا یہ مولا کا کلام جی، کئی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض ہوا کہ بھائی ایک ایک لفظ قیمتی ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، یہ الفاظ شاعر کے الفاظ نہیں ہیں، شاعر کے لیے مشہور ہوتا ہے نا، شاعر بے جفنگ آیت قافیے گر تنگ آیت، اس کا قافیہ پھنسنے لگتا ہے تو وہ پھر حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو ادھر کو لائے گا، ادھر گھسیٹے گا، اس کو ٹکا دے گا، یہ شعر نہیں ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. ہاں جس نے حکمت کہی ہے وہ لغت پہ حاکم ہے، لہذا شاعری لگنے لگتی ہے. اس کا نثر اتنا حکومت کے ساتھ صادر ہوا ہے، اتنی طاقت کے ساتھ صادر ہوا ہے کہ اس کا نثر بھی شاعری لگنے لگتا ہے، لیکن اس کا ہدف شاعری نہیں ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں، امیر مومنین کا ہدف بلاغت بھی نہیں ہے، امیر مومنین کا ہدف بلاغت نہیں، امیر مومنین کا ہدف حکمت ہے. کلام کی مضبوطی سے ہم نے بلاغت حاصل کی ہے، ان کا ہدف بلاغت نہیں ہے. اگر بلاغت ہدف ہوتا نہیں معلوم پھر کیا کلام بولتے. ابھی حکمت ہدف تھا، ابھی ان کو سکھانا ہدف تھا، اخلاقی نصیحت ہدف تھی، تو یہ جملے ارشاد فرمائے. ورنہ یہ جملے مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی نثر بول رہا ہوتا ہے، پیغام کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی ہے، الفاظ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، مولا کے نزدیک الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مولا کے نزدیک اہمیت ہے پیغام کی، اور ان پیغام کو چونکہ الفاظ کے قالب میں ہی بولنا تھا تو الفاظ بولے گئے، لیکن اس میں وہ الفاظ اتنے مضبوط ہیں کہ اس سے بلاغت حاصل ہو رہی ہے. فرمایا انما بد او وقوع الفتن، فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اور یہ جو لفظ عربی میں، ظاہر ہے میں نہیں چاہتا ہم عربی کے الفاظ کے اوپر بہت زیادہ کام کریں آپ کے سامنے، چونکہ اس فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ابتدا میں بہت ایکسکلوسیو کہا ہے، کہا فتنے بس یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایکسکلوسیولی دو ریزن بیان کیے ہیں فتنوں کے شروع ہونے کے. پہلا ریزن کیا ہے؟ احوا ان تدبا، ہوا و حوث کی پیروی. فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہوا و حوث کی پیروی، و احکام تبدا، اور ایسے احکام جن کو بدعت میں گڑا جاتا ہے، یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں. فتنے کہاں سے شروع ہوں گے؟ اگر کوئی ہوا و حوث نہ دکھائے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں ہمارے یہاں اختلافات ہوتے ہیں؟ کیا اختلافات قرآن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ سنت کی بنیاد پہ اختلافات ہیں؟ نہیں، زیادہ تر اختلافات کی بنیاد ہوا و حوث ہے. بہت کم کوئی اختلافات ہوتے ہیں جو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. اچھا، جہاں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں وہ اخلاق سے گر کے کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ جو اخلاق سے گر کے حرکتیں ہوتی ہیں یہ صاف بتا رہی ہوتی ہیں یہ اخلاقی، یہ نظریاتی اختلافات نہیں ہیں، یہ ہوا و حوث کے اختلافات ہوتے ہیں. امام فرما رہے ہیں یہ جو فتنے شروع ہوتے ہیں وہ احوا ان تدبا و احکام ان تبدا یخالف فیہا کتاب اللہ. ان کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے، یہ جو ہوا و حوث کی پیروی ہوتی ہے اور احکام گڑے جاتے ہیں، ان کی ایک نشانی ہوتی ہے، اس میں کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں خدا کی کتاب کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. قبول تھوڑی کریں گے کہ یہ کتاب خدا کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں تم نے اگر پہچاننا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے، ہوا و حوث کی پیروی ہوگی، نئے نئے احکام گڑے جائیں گے اور ان احکام کے اندر کتاب خدا کی مخالفت ہوگی. وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہائرارکی بن جاتی ہے. ہائرارکی میں کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں، دین خدا سے بھی نہیں ہوتے ہیں، دین خدا پہ نہیں ہوتے. بہت سادہ سی بات ہے، یہ جو ہم لوگوں کے ملکوں میں نظام بنے ہوئے ہیں حکومت کے، یہ دین خدا پہ بنے. یہ بہترین مثال ہے فتنوں کی، یہ فتنوں کی بہت اچھی مثال ہے. امام فرما رہے ہیں فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہوا و حوث کی پیروی ہوتا ہے. یہ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان میں ہوا و حوث کی پیروی کسی کے سامنے چھپی بھی ہے؟ نفسانی خواہشات کے یہ لوگ پتلے ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی، وہ باقیوں کا بھی پتہ نہیں کیا ہے. تو ہوا و حوث صاف نظر آ رہی ہے کہ بھائی کوئی کام ہو رہا ہے جس کے اندر ایک آدمی ایسے بہیو کر رہا ہے جسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے، معلوم ہے ہوا و حوث کی پیروی کر رہا ہے. اچھا، جب یہ ہوا و حوث کی پیروی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر آگے تک کہانی ہے. پھر امام نے فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی، احکام گڑھے جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے بعد میں گڑھ دیے جاتے ہیں، کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگتے ہیں بغیر دین اللہ، اللہ کا دین بھی بیچ میں نہیں ہوتا. کوئی بھی ریزن لے آئیں گے حکومت کرنے کے لیے، کوئی بھی ریزن لے آئیں گے اپنی سپریمیسی کو جمانے کے لیے، کوئی نیشنلزم سے لائے گا، کوئی دولت سے لائے گا، کوئی کہیں اور سے نکال کے لائے گا، دین خدا نہیں ہوگا. یہ سب ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا فلو ان الباطل خلاص من مزاج الحق لم يخف علی المرتدین. یہاں پہ بہت خوبصورت ایک پوائنٹ آیا جس کی خاطر میں نے عرض کیا تھا. فرمایا اگر باطل حق سے کچھ نہ لیتا تو تو لوگوں پر باطل اشتباہ نہ ہوتا. کیا مطلب؟ بھئی باطل اگر یہ کہتا میں باطل ہوں تو کوئی پیروی کرتا؟ کیوں؟ پاگل ہیں کہ پیروی کرتے. اگر باطل حق کے پیچھے اپنے آپ کو نہ چھپاتا تو لوگوں کے لیے کوئی مشتبہ نہیں ہوتا, لوگ سمجھ جاتے یہ باطل ہے. لیکن باطل کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو حق کے پیچھے چھپاتا ہے. باطل باطل بن کے نہیں آتا. وہ امیر شام بھی حکومت کرتا ہے نا تو اپنے لیے ایک دعویٰ ایجاد کرتا ہے, کہتا ہے میں یہ ہوں, کہ جبکہ حق نہیں ہے. مثلا آج کی دنیا میں جو حکومتیں بنائی ہوئی ہیں, جو امام نے فرمایا کچھ لوگ کچھ لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں, اللہ غیر دین اللہ, دین خدا نہیں ہوتا, تو کیا ہے یہ؟ کوئی بھی نام لے لیں گے, کبھی کسی ڈیموکریسی کا نام لیں گے, کبھی کسی چیز کا نام لیں گے, کبھی کسی چیز کا نام لیں گے, اس کے بعد اس کو بنا کر اساس کہیں گے ہمارے پاس یہ حق ہے. اور یہ حق بات یہ باطل ہوگا جو حق کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لے گا. یہ باطل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حق کے پیچھے چھپاتا ہے. فلو ان الباطل خلاص من مزاج الحق, اگر باطل نے حق کے مزاج میں سے نہ لیا ہو, لم یخف علی المرتادین, تو یہ لوگوں کے اوپر مشتبہ نہیں ہوگا. ولو ان الحق خلاص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین. وہ پہلا جملہ تو بلند, دوسرا جملہ اور بلند. کہا اگر حق بھی باطل سے نہ لیتا, کیا مطلب؟ یعنی اہل حق بھی باطل سے لے لیتے ہیں. مصیبت یہاں, باطل نے اہل حق سے لیا تھا کیموفلاج کرنے کے لیے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. اہل حق نے کیا کمزوری دکھائی؟ انہوں نے بھی باطل سے لے لیا. جب اہل حق نے باطل سے لیا, حق نے جب باطل سے لیا, امام فرما رہے ہیں اگر حق باطل سے نہ لیتا تو دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی. انقطعت السن المعاندین, دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی اگر حق نے باطل سے نہ لیا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے باطل بھی تھوڑا سا حق سے, حق بھی باطل سے تھوڑا سا لے لیتا ہے. مثال عرض کر دوں, ہے مسلمان لیکن گندا ہے, گندگی پھیلا رہا ہے. اچھا, اگر مسلمان گندگی پھیلا رہا ہے تو اس کے پاس دین کی دلیل کمزور پڑے گی. کیوں؟ سامنے والا کہے گا تم تو کہہ رہے تھے صفائی نصف ایمان, کمزور پڑ گیا, فوراً کمزور پڑ گیا. بھئی تم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس سب سے اچھا دین ہے, تو یہ گندگی کیوں ہے؟ بہت چھوٹی سی ایک مثال عرض کی. تو یہ وہ حق تھا جس نے باطل سے لے لیا. اب جب باطل سے لیا تو کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں اگر حق باطل سے نہ لیتا تو دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی, وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے. لیکن مشکل کیا ہوئی؟ جہاں باطل نے حق سے لیا کیموفلاج کے لیے, وہاں حق نے بھی باطل سے اٹھا لیا, اور جو دشمنوں کی زبانیں کٹنی تھیں وہ پھر نہیں کٹیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ولکن یوخذ من ھذا ذقص ومن ھذا ذقص فیمزجان فہنالک یستولی الشیطان علی اولیائہ. لیکن امام نے فرمایا لیکن ہوا یہ کہ اس نے بھی ایک مٹھی یہاں سے لیا اور اس نے بھی کچھ مٹھی یہاں سے لیا اور دونوں کو ملا لیا گیا. اب دونوں کو ملا لیا تو کیا ہوا؟ اب جب یہ کام ہوا فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانِ, اب یہاں شیطان کو برتری مل گئی, شیطان حاکم آ گیا. فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ, اب یہاں شیطان اپنے ماننے والوں پر حاکم ہو گیا. وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى, اور جن لوگوں پر پہلے سے خدا نے احسان کیا تھا بس وہی بچتے ہیں. یہ خطبہ حق اور باطل کی پہچان میں معرکۃ الآرا ہے. اب میرے بیان میں نقص جس کی وجہ سے میں شاید اس کو آپ کے سامنے اتنی جلدی میں بھی ظاہر نہ کر سکوں, لیکن یہ خطبہ بڑا عجیب خطبہ ہے. آپ اس کو سکون سے بیٹھ کر تمام تفصیلات کے ساتھ دیکھیے گا. اب اس کو سمرائز کرتے ہیں. امام نے فرمایا فتنے کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں؟ ہوا و ہوس سے ظاہر ہوتے ہیں, اور نئے نئے احکام گڑھنے سے. ان میں کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے. یہ جو کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے اس کے اندر کچھ لوگ کچھ لوگوں پر حکومت شروع کر دیتے ہیں اور ان میں دین خدا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد فرمایا باطل نے حق سے کچھ لے لیا ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو چھپائے, اور اہل حق نے بھی باطل سے مٹھی نہ لی ہوتی تو دشمن کی زبانیں کٹ جاتی. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ اہل حق نے بھی باطل سے کچھ لے لیا. ف فَيُوْخَذْ مِنْ هَذَا زِخْسُنْ، پس یہاں سے ایک مٹھی لی، وہاں سے ایک مٹھی لی، فَيَمْزَجَانْ، پس ان کو ملا دیا گیا، اور جب حق اور باطل اس طرح مل گیا، فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانْ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، اب یہاں شیطان اپنے ماننے والوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور بچتا کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں فتنہ شروع ہونے کے بعد بچنے کا سوال نہیں ہے، بچتا وہ ہے سبقت لہم من الحسنہ، اللہ کی طرف سے پہلے سے اس پر احسان ہو تو بچے گا. اب کوئی کہے میں فتنے میں پھنس جاؤں اب خدا مجھے نکالے، نہیں، جب آپ پھنس گئے اب نکلنا نہیں ہے، آپ کو پہلے سے ہی محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس خدا کے حسن تک پہنچنا تھا. اور یہ وہ مشکل ہے جو فتنے کے اندر آتی ہے، فتنے کے گرداب سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. انسان کو اپنے نفس کو پہلے سے اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ جب فتنہ شروع ہو تو وہ بچ سکے. اب مثال ایک کو عملی ایک مثال عرض کر کے اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم سب کو معلوم ہے امام کی تشریف آوری سے پہلے فتنے بہت آئیں گے. اچھا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے جب وہ فتنے آئیں گے نا تب ہم دعائیں مانگیں گے، تب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، تو سرکار یہ بھی نہیں معلوم کہ ابھی وہ آ چکے ہوں، یہ بھی کسی کو معلوم ہے کہ نہیں آئے ابھی؟ انسان کے فتنوں سے نہ بچنے میں ایک عنصر یہی ہے کہ وہ آخری وقت تک سوچتا رہتا ہے یہ فتنہ نہیں ہے، یہ تو روٹین ہے. جو لوگ فتنے میں پھنس جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک مصیبت یہی ہوتی ہے، وہ آخر وقت تک کیا سوچتے رہتے ہیں یہ تو روٹین ہے، فتنہ کچھ اور ہوتا ہے. بھائی فتنہ کیا سینگ لگا کے آئے گا، یہی تو فتنہ ہوتا ہے. جس میں جب مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے تو فتنہ اور کسے کہتے ہیں؟ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے اس کا مطلب حق اور باطل واضح ہوا ہوا ہے نا. یہ کہ تمہیں نہیں پتا چل رہا بھائی کرنا کیا ہے اس کا مطلب فتنہ آ چکا ہے. اور اب کوئی کہے اب میں بچوں گا، نہیں، اب تھوڑا مسئلہ ہوگا، اب تم کو بہت محنت کرنی پڑے گی، پھر بہت زیادہ قربانی دینی پڑ جائے گی. پھر تو عزیزان محترم یہ خطبہ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ خطبہ بہت بنیادی خطبہ ہے، ایک ایک لفظ اس کا کچھ لیسن دے رہا ہے. اور ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے عرض کروں، میں مجھے پتا تھا آج کا دن نکل جائے گا، اسی لیے میں نے گھڑی پہ رکھی ہوئی تھی نظر کہ میں 10-12 منٹ میں 15 منٹ کے اندر میں اس کو روکتا ہوں. انشاءاللہ پروردگار کبھی اور توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ جو امام نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یوخذ من هذا زخس ومن هذا زخس فيمزجان، یہاں سے مٹھی لی جاتی ہے، وہاں سے مٹھی لی جاتی ہے، پس ملا دیا جاتا ہے، ہنالک یستولی الشیطان، یہاں شیطان اپنے اولیاء کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. اس سے ہم کیا حاصل کریں؟ اس سے ایک بات حاصل کریں، ہر چیز کو کمپرومائز کے نام پہ ایکسیپٹ نہ کریں، کمپرومائز کے نام پہ ایکسیپٹ نہ کریں، انایویٹیبل کمپرومائز، نہیں ایسا نہیں. اسی طرح تو بنتا ہے پھر مصیبت. مصیبت کیسے بنتی ہے؟ ایسی بنتی ہے، امام فرمایا یہاں سے تھوڑا سا لیتا ہے، یہاں سے تھوڑا سا لیتا ہے، ملا لیتا ہے، اور اس کے بعد سمجھتا ہے یہ دین خدا ہے. نہیں، کہاں سے دین خدا ہے؟ یہ دین خدا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو تم نے خلق کیا ہے. اس کے بعد پھر مصیبت آ جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم اسٹینڈرڈز میں بالکل کلیئر رہیں، اور جیسے ہی آپ کا اور میرا نفس اسٹینڈرڈ سے لائن کراس کرے بلا کسی تکلف گرفت کریں، اپنے اوپر حساب لے انسان. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد.
مثال کے طور پر میں کہیں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں فرض کر لیں، اور گفتگو کرتے کرتے وہ مجھ سے کہے کہ آ صاحب مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، مجھے آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں ہاں ہاں پوچھو تم، میں جو پوچھو گے بتاؤں گا. اچھا یہ جملہ لائن کراس کر گیا ہے، تمہارے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ آئیے گا، جو ہوگا جو مشکل ہوگی عمل کر لیں گے. یہ کہاں سے آئی بھائی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اچھا یہ آپ کو اپنے آپ کو پروجیکشن کرنے کا خیال ہی کیوں آیا؟ اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ طریقے سے بات کرے آدمی، لائن میں رہے، توازوں کے اندر رہے. اچھا کیا اتنا آسان ہے اس لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا؟ نہیں، بات بات میں نکل جاتی ہے. جب نکل جاتی ہے پہلی دوسری دفعہ تو شاید سمجھ میں آئے کہ نکل گئی ہے، لیکن اگر زبان پہ چڑھ جائے معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر میں اسی میں بوڑھا ہو گیا تو کوئی مجھے بتانے والا ہوگا کیا؟ نہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے. یہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ اوور نائٹ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک غلطی ہوتی ہے جو چھپتی ہے چھپتی ہے چھپتی ہے، ضمیر کے اندر اتنی دب جاتی ہے کہ ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دبائی تھی. یہ جو گلہری ہے نا، یہ بڑا عجیب کام کرتی ہے. یہ گلہری خدا نے متعال کا گارڈنر ہے، یہ پلانٹر ہے. یہ ایک تو یہ نٹس چوری کرتی ہے، نٹس اٹھاتی ہے، بیج اٹھاتی ہے، یہ اٹھاتی ہے زمین میں دبا دیتی ہے کہ میں اس کو بعد میں کھاؤں گی. حافظہ اس کا انتہائی خراب ہے، حافظہ بہت ہی خراب ہے اس کا. یہ چھپاتی ہے اور بھول جاتی ہے، اور اس سے پودے نکلنے ہوتے ہیں، اس سے پودے نکلنے ہوتے ہیں. تو یہ گارڈنر ہے، پلانٹر ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی خرابیوں کے ساتھ یہی کرنے لگیں کہ دفن کرتے رہیں اور بھلاتے رہیں، تو گلہری میں تو صحیح تھا، آپ تو گلہری نہیں تھے بھائی، آپ تو انسان خلق ہوئے تھے، آپ کو دفنانے اور چھپانے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ یہ جتنے دفناؤ گے نا، یہ قیامت کے دن کھلیں گے. یوم تبل سرائر، وہ دن جب سارے راز کھل جائیں گے. تو دفنا کے چھپانے میں تمہاری اور ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے. یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر ایک شہوت پرستی ہے، نعوذ باللہ، میں اسے چھپا لوں، انشاءاللہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میرے اندر جاہ طلبی ہے، جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، میرا بولنے کا اسٹائل بتا رہے جاہ طلبی پر، چھپا دیتا ہوں، نہیں، انشاءاللہ نہیں ہے. چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اندر بڑے عجیب طریقے سے اثر دکھاتا ہے. اب دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں شاید جب بالکل پہلی دوسری مجلس تھی تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بھائی کوئی ایسی بات سنو جو سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم کیا کرنا، مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ بعد میں مسئلہ بن جائے گا. نہ جو بلا ہے کہ خطبے پڑھتے چلے جائیں، آپ پھر خطبے تک پہنچیں گے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کی ترتیب میں 7 نمبر خطبہ ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے. کل میں اور دیکھ کے بتا دوں گا آپ کی خدمت. یہاں پہ مولا نے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوتا ہے اس کا راز کھولا ہے. اور اگر مولا نہ بتاتے کوئی چانس نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے بتایا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس کو بتانا ہر آدمی کے بس میں نہیں. ہم جیسا آدمی ممبر میں بیٹھ کے بتانے لگے تو ہماری جان جاتی ہے کہ بھائی یہ کیسے بتائیں گے، کیوں آدھے لوگ تو مان ہی نہیں پائیں گے. جن آدھوں کو سمجھ میں بھی آئے گا وہ بھی بعد میں شک کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، شاید کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں بیٹا، کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن تم اور میں سمجھ نہیں پائیں گے اور ہم اور تم قبول نہیں کر پائیں گے. انہوں نے وہاں بتایا کہ بھائی یہ شیطان لوگوں کے سینوں میں کرتا کیا ہے، اتنا عجیب ہے کہ آدمی پہلی دفعہ بغیر کسی مقدمے کے پڑھے نا تو وہ سمجھنے ایک دم فلیٹ ہو جاتا ہے، بھائی یہ کیا ہو گیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، دل کے اندر تک جاتا ہے یہ. البتہ اولیاء الہی، انبیاء خدا، ائمہ اطہار، ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہے اس کی. لہذا آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرمایا تو فرمایا خدا نے فوسوس الیہ الشیطان، اس کی طرف شیطان نے وسوسہ کیا، نہیں کہا ووسوس فیہ الشیطان، اس کے دل میں وسوسہ کیا، نہیں، ادھر دل تک رسائی نہیں ہے، ادھر اوپر اوپر تک ہے. الیہ، اس کی طرف تو حملہ کر سکتا ہے، اندر جا کے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن بندوں کے اندر مصیبت یہ اگر خدا کے مخلص بندے نہ ہوں. خدا نے متعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا الا المخلصین، مخلصین کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو انبیاء کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ، اولیاء اوصیاء کے ساتھ جو درجہ اخلاص پر پہنچ گئے، ان پر اندر گھسنے کا دروازہ بند ہے، باہر سے ہو سکتا ہے. وسوسہ الیہ الشیطان، ہم لوگوں کے ساتھ اندر تک ہے. یہ جو اندر تک ہے، اندر جا کے کیا کرتا ہے؟ لب لباب، یہ امام نے فرمایا یہ اندر جا کر انسان کو اپنا بچہ بناتا ہے، اپنی آرمی بنا لیتا ہے. اس کی آنکھوں سے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اس کی زبان سے شیطان بولنے لگتا ہے. قبول کر رہے ہیں باپ؟ ابھی تو میں نے پہلا پارٹ نہیں بولا ڈر سے کہ بھیا بالکل ہی فلیٹ نہ ہو جائیں کہیں معاملہ خراب ہو جائے گا. امام نے فرمایا عزیزان محترم سیریس ایشو ہے, اس کی آنکھ سے شیطان دیکھتا ہے, اس کی زبان سے شیطان بولتا ہے. اچھا میں اس کو مبالغہ لے لوں, آپ خود بتائیں کلام امام ہے, میں مبالغہ لوں اسے, شاعری لوں, تفنن عبارت لوں, کیا لوں سوائے حق کی کیا لے سکتا ہوں؟ اس کی آنکھ سے شیطان دیکھتا ہے, اس کی زبان سے شیطان بولتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو منہ کھولتا ہے نا اصل میں شیطان بلواتا ہے. اب مثال بھی موجود ہے, مثال بھی موجود ہے خود امیر المومنین کے سامنے. امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, وہ خطبہ قاصیہ جو مشہور و معروف جس کو سن کے وہ بندہ بے ہوش ہو گیا, حمام بے ہوش ہو گیا, خطبہ حمام, جو خطبہ حمام ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, امام نے دیکھا وہ حمام بے ہوش ہو گئے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. فرمایا کہ جن کے دل تیار ہوتے ہیں ان پہ نصیحتوں کا یہی اثر ہوتا ہے. ایک احمق نے جو شیطان کا ظاہر چیلا بنا ہوا تھا اس نے ایک جملہ بولا جو امیر المومنین کی شان کے خلاف چاہ رہا تھا کہ بول دے. جیسے اس نے جملہ بولا امام نے یہی جملہ جو خطبے میں فرمایا تھا تھیوریٹیکلی امپلیمنٹ کیا, کہا یہ جو تو بولا ہے نا یہ شیطان تیری زبان سے بولا ہے. اچھا اس کا مطلب امام کیا فرما رہے ہیں, وہ جو میں نے تھیوریٹیکلی خطبے میں بولا تھا نا پریکٹیکلی بھی دکھا دیا کہ ہوتا ہے. اب میرے جیسے کے پاس انکار کا کوئی گنجائش ہے؟ بھائی تھیوریٹیکلی بھی بولا کہ ہوتا ہے اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا کہ یہ دیکھو ایسے بولتا ہے, اب کیا گنجائش ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کی زبان سے شیطان بول رہا ہے, کچھ لوگوں کی آنکھوں سے شیطان دیکھ رہا ہے. اچھا یہ لوگ کہیں اور ہیں کیا؟ نہیں, یہیں پر ہیں, زمینوں کے اوپر ہیں, اسی دنیاوں کے اندر ہیں. اس طرح کام سخت ہوا ہوا ہے, اس طرح کام سخت ہوئے ہیں معاشروں کے اندر کہ معاشروں کے اندر شیطان کی آنکھوں کو شیطان کے لیے آنکھ بننے والے لوگ بن گئے, شیطان کے لیے بولنے والے زبان بن گئی. اب وہ جب بولے گا تو کیا ہوگا؟ ہدایت پھیلائے گا؟ نہیں, ہدایت نہیں دے گا, یہ گمراہی پھیلائے گا. یہ اتحاد کروائے گا؟ نہیں, اتحاد نہیں کروائے گا, اختلاف کروائے گا. یہ دین خدا کی نصرت کرے گا؟ نہیں, دین خدا سے دشمنی کرے گا. اللہ سے پناہ مانگنی پڑے گی کہ ہم کسی نہ خود اس مصیبت میں پڑھیں نہ ایسے کسی کے ساتھ یاری دوستی بنیں. شیطان کے چیلے کے ساتھ دوستی کہاں پہنچائے گی؟ شیطان کے چیلے کی حمایت کہاں لے کے جائے گی؟ تو عزیزان محترم معاملہ ٹف ہے, معاملہ سخت ہے, اور ان چیزوں کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ یہ کلام کی مبالغہ آرائی, نعوذ باللہ تعالیٰ کلام کا تفنن, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ امام کا کلام ہے, اس میں ایسی کوئی شاعری نہیں ہوتی ہے, یہاں صرف ریالٹیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جس کو سمجھنا ہے سمجھے, جس کو نہیں سمجھا شاعری کیا ہے, معاملہ ختم. لیکن ہمیں خدا نے متعال نے اتنی عقل دی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یہ واقعیات ہیں, یہ مبالغات نہیں ہیں, یہ شاعری نہیں ہے, یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے. اللہ انشاءاللہ ایسے شیاطین سے ہمیں اور آپ کو اور اس کے راستے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اب یہاں تک جب بات ہوئی تو اس میں دو چار منٹ اسی کے اوپر اور لگاتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا وقت, میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. بس اس کے اوپر ذرا سی ایک بات اور کر لیتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ ہو مجھے کہ چلو انشاءاللہ شیطان کی آنکھ نہیں بناؤں گا, شیطان کی زبان نہیں بناؤں گا, لیکن پہلا اسٹیج شاید ہو چکا ہو, دل کے اندر ڈیرا ڈال چکا ہو, تو میں کیا کروں؟ اس بات کو کیسے ایشور کروں کہ میرے اندر اتنا مسئلہ بھی نہیں آیا ہے, اس کو کیسے کروں؟ اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بدن پہ نہیں ہو رہی ہیں, بدن کے اوپر اثر تو آ سکتا ہے لیکن شیطان کا ڈیرا بدن پہ نہیں ہوگا. شیطان کو وائرس تھوڑی ہے کہ بدن پہ آئے گا, شیطان تو وسوسہ ہے جو روح پہ آئے گا, ذہن پہ آئے گا, جس کو ہم قلب کہتے ہیں اس پہ آئے گا. تو اب میرے پاس راستہ کیا ہے؟ بہت نفیس ایک راستہ استغفار کا ہے. وہ میں دیکھیے, وہ جب ہم فصل بونے لگتے ہیں تو زمین کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس میں بیج ڈالیں. شیطان اپنا بیج ڈالتا ہے گناہ کی فصل, گناہ کی زمین پہ, گناہ کی زمین پہ شیطان کا بیج گروتھ کرتا ہے. اچھا وہ گناہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا سا بھی انسان گناہ کرے تو یہ سمجھ لو کہ فصل کے لیے تو زمین نہیں بنی, کم سے کم پودے کے لیے تو بن گئی ہے. تو بعض اوقات انسان یہی کرتا ہے نا, زمین بنجر ہوتی ہے, گڈھا کھودتا ہے, اس میں کھاد کھود ڈال کے کہتا ہے باقی بنجر جائے کہیں پر بھی, کم سے کم اتنی سی زمین تو تیار کر لوں جس میں ایک درخت لگا لوں. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے, کہتا ہے زمین تو یہ مجھے نہیں دے گا لیکن چلو کم سے کم ایک گڈھا ہی صحیح، ایک گڈھا تو لو، چھوٹے سے کسی جرم سے شروع کرے گا۔ اچھا اس چھوٹے سے جرم سے کیسے شروع کرتا ہے؟ اس کو ہماری اور آپ کی آنکھوں میں چھوٹا بنا دیتا ہے، ہے جرم، کہتا ہے چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے۔ مثلا کوئی ہماری بہن ہوگی وہ کہی بات تو ٹھیک ہے پردہ ضروری ہے لیکن خوب اتنا بھی اب ضروری نہیں ہوا، نہ بھی کیا تو کیا وہ آنکھوں کا پردہ چل جائے گا؟ اچھا ہمارا کوئی مرد ہوگا تو مثال کے طور پر اس سے کہے گا ٹھیک ہے اب ہر چیز میں خدا کی مان لی، اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل داڑھی بال اس میں کیا ماننا، چل جائے گا۔ مثلا کسی کو کہے گا کہ اچھا یہ ہاں نماز پانچوں نمازیں پڑھ تو رہیں، اگر ایک آدھ قضا میں پڑھ لی تو کیا ہو گیا، فجر کی قضا کر لو۔ اس کا اسٹائل ہے، اس کو پتہ ہے پہلے مرحلے میں یہ زمین نہیں دے گا مجھے، پہلے مرحلے میں کیا کر لیتا ہوں، ایک گڈھا لے لوں، گڈھے میں درخت تو اگاؤں۔ اچھا ایک دفعہ درخت میں اگ گیا تو اس کا بہرحال جب اس کے اوپر شاخ و برگ شیطانی نکلیں گے تو باقی زمین تو وہ درخت خود ہی تیار کر ہی لے گا، پھر اور فصل بڑھا دوں گا، اس کے بعد تو یہ میرے ہتھے چڑھ ہی جائے گا۔ تو اس کو قدم چاہیے، یہ وہ اونٹ ہے جو عرب کے خیمے میں گھستا ہے، پھر عرب باہر اور اونٹ اندر، یہ وہ اونٹ ہے، یہ شیطان ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام اپنی موجودہ زندگی میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ریگولر ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹلی ہو گیا، انسان کو شیطان نے فریب دے دیا، چلو ٹھیک بچو اس سے، لیکن ہو گیا ریگولر گناہ، پتہ ہے گناہ ہے، مت کرو۔ کیوں؟ یہ آپ نے زمین کرائے پہ دے دی ہے، یہ جو چھوٹا سا گناہ ریگولر کر رہے ہو نا، یہ زمین جا چکی ہے، درخت لگ گیا۔ چھوٹا سا گناہ بھی ریگولر نہیں کرو، ایکسیڈنٹلی کبھی ہو گیا، انٹینشن یہی ہے کہ صبح اٹھوں گا قضا کے بعد۔ ابے بھائی یہ تو آپ صبح ہی صبح شیطان کو کہہ رہے ہو بیٹا پودے کو پانی دے اپنا، چل بھائی درخت بھی لگا اور صبح صبح پانی بھی دے کے جاؤ، تم صبح ہی خراب کر رہے ہو یار، زندگی کیوں برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی نفس سے کھیل رہے ہو، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اپنے نفس کو بچاؤ، قیمتی نفس ہے، بلا جمع اس کو لا رہے جو انٹروڈر ہے، حقیقت انٹروڈر ہے، کچھ نہیں چھوڑتا ہے، پھر گھستا ہے، پھر سارا معاملہ ختم کر دیتا ہے، ساری فصلیں برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ ہو گیا، گناہ سے شروع ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک مسئلہ، دل کے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ دل کے اندر گڈھے ہیں جہاں شیطان نے درخت لگانا ہے۔ جتنی دیر نفرت رہے گی زمین اچھی بن گئی ہے، نکالنا پڑے گا ان سب کو، یہ سب گڈھے ہیں، یہ پورے پورے حل چل رہے ہیں وہاں پہ، اب زمین تیار ہو گئی۔ جس دل میں نفرتیں اتنی بن گئی ہیں، ہاں صاحب وہ تو بالکل آپ نے شیطان کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں مقاطع پہ دے دی زمین، یہ تو لمبے کرائے پہ دے دیا آپ نے، وہ لمبی لیز پہ دے دیا اس کو، اب اس نفرت کو کہاں سے نکالیں گے آپ؟ یہ دو پوائنٹس آپ اور میں پکڑ لیں، نمبر ایک ریگولر گناہ نہ آنے دیں، چھوٹا بھی نہیں، نمبر دو نفس دل کی جو کیفیتیں ہیں بغض نفرت حسد کینہ بغاوت یہ سب، اس کو کسی طریقے سے کلین کر لیں، اندر سے صاف ہو جائے آدمی۔ اگر اندر سے صاف ہو گیا یہ سمجھ لیجیے آپ نے ٹھیک ٹھاک کام کر لیا ہے، اب آپ کی اس ایمانی زمین کے اوپر شیطان کا پودا اتنی آسانی سے نہیں لگے گا، آپ بچ جائیں گے۔ اچھا آپ کو یاد ہے جو میں نے پودا اور درخت کہہ کے تو اس کو اچھا رنگ دے دیا، ورنہ یہ ہے جھاڑی، تو میں پودا اور درخت اس لیے کہہ رہا تھا کہ بات چل جائے، ورنہ یہ کیا ہے، یہ بھائی یہ تنکوں والی جھاڑی ہے، یہ نہیں چھوڑتی ہے، کیسی پھیلتی ہے یہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو کراچی کے اندر آ کے دیکھ لیں کیسے پھیلتی ہے۔ مشہور ہے کہ جو کراچی میں اور سندھ کے مختلف اطراف میں جھاڑی لگی ہوئی ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لگائی گئی تھی، مشہور ہے کہ یہ پتہ نہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے اطراف کی باقاعدہ درخت سے اس کے بیج پھینکے گئے تھے، پہلے نہیں پتا تھا یہ کتنی اگے گی، چونکہ یہ ڈیزرٹ کو ڈیزرٹ کرنے کے لیے کیا تھا، یہ ڈیزرٹس ختم ہو جائیں گے، اب وہ خود ایک عجیب ڈیزرٹ بن گیا۔ اس سے فائدے بھی بہت ہیں لیکن یہ بہت عجیب طریقے سے جان کو عذاب بن گیا کراچی اور سندھ کے علاقے کے۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ شیطان کا کام ہے، آپ اور میں کیسے بچ سکتے ہیں، استغفار نمبر ایک، گناہوں پہ گرفت حتی چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، دل کی کیفیتوں کو کنٹرول کریں، دل کی کیفیتوں کو کنٹرول کریں۔ اب عزیزان محترم، یہ جو ہمارے پاس مصائب کا چیپٹر ہے نا، یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے۔ یہ مصائب کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے۔ کیوں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم لوگ جب مصائب کی گہرائی میں جاتے ہیں، ایک دفعہ تو ہوتا ہے ہلکا پھلکا مصائب ہوتے ہیں، وہ سنا چلے ختم ہو گیا، ایک دفعہ ہوتا نہیں، مصائب کے اندر گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ جب گہرائی میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اس تھوڑی دیر کے لیے وہ نفرتیں، بغض، کینہ، عداوتیں، وہ سب دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت زمین پاک ہو رہی ہے، یہ زمین پاک ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ اگر ہر روز 10-15 منٹ اللہ کے حضور استغفار کے لیے ٹائم نکال لیں، تو آپ کی زمین صاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ ہر روز ٹائم نکالیں، 10 منٹ 5 منٹ اللہ کے سامنے استغفار کریں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو نکال کے اس استغفار کی حالت میں، اس کنیکشن کی حالت میں چلے جائیں۔ اور سید الشہداء کا جو ایک کنیکشن ہے، اس کو نہ چھوڑیں، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ۔ یہ امام کا جو کنیکشن ہے اور یہ جو گریہ ہے، یہ دل کو گویا صاف کر دیتا۔ چند سیکنڈ کے لیے ہم اس شیطان کی ساری کارروائی سے لڑ لیتے ہیں۔ اب اسی حالت میں اگر خدا کرے کہ ایک انشاءاللہ، جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، نظر لطف ان کی ہو جائے، جس دل پہ انہوں نے ایک دفعہ نظر ڈال دی، اس کی پاکیزگی کے مقابلے میں شیطان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ وہ نظر لطف پڑ جائے۔ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اگر مثلا وقت کے امام سے کبھی کوئی ملاقات کر لی، شرف حاصل ہوا، اور وہ کسی عارف کے سامنے پہنچا، تو وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، اوہ کہنے والا، ارے تم نے کیا کمال کر دیا، ہوا کیا؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے تمہیں نہیں معلوم کیا ہو گیا۔ چونکہ ایک دفعہ اگر نظر لطف، محبت کی نظر پڑ گئی امام کی، تو عزیزان محترم، یہ تو اکسیر ہیں، یہ تو کیمیا ہے۔ کسی دھات کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں، پتھروں کو ہاتھ لگاتے ہیں جواہر بنا دیتے ہیں۔ انسان کے دل کی طرف نظر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ وہ دل کمال میں پہنچ جائے۔ یہ ہمیں چاہیے، وہ نظر لطف چاہیے کسی طریقے سے، اور یہ مصائب کے اندر حاصل ہو سکتا ہے۔ سید الشہداء کے مصائب کے اندر جب انسان کا دل قدرے نرم ہوتا ہے، اور کیوں؟ ظاہر ہے اس محبت کی وجہ سے۔ جب انسان اس محبت کو سوچتا ہے جو اللہ کے رسول امام حسین سے کیا کرتے تھے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب انسان سوچتا ہے اللہ کے رسول امام حسین سے کیسے پیش آتے تھے، اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ جس حسین سے اللہ کے رسول ایسے پیش آتے تھے، اس کے ساتھ قوم کیسے پیش آئی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گمراہی اتنی، شیطنت اتنی، کہ کوئی امام حسین کے ساتھ یہ کرے؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بھی دیکھا ہوا تھا کہ رسول خدا کس طریقے سے امام حسین کو کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، دیکھا ہوا تھا؟ کتنے لوگ تھے جو گواہی دیتے تھے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول کندھے پہ بٹھاتے تھے، اللہ کے رسول سینے کا بوسہ دیتے تھے، ارے شروع سے اللہ کے رسول امام حسین کے گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے، گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے، قوم کو سمجھاتے تھے کہ یہ گلا میرے لیے مقدس ہے، یہ سینہ میرے لیے مقدس ہے، کہ اگر اس نے سنا ہوتا کسی نے تو اس سینے پہ شمر بیٹھ سکتا تھا، اس گلے پہ کیا خنجر چل سکتا تھا اگر کسی نے ذرا سا بھی سنا ہوا ہوتا، لیکن کہاں۔ اب اللہ کے رسول کا کیا عالم تھا؟ اللہ کے رسول کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے اندر ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ سے کچھ کام کہنا ہے، بتاؤ میں کیسے کہوں؟ لوگوں نے کہا جاؤ ایسے ہی کہہ دو، وہ رحمت للعالمین کر دیں گے۔ کہنے کا نہیں، مجھے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیسے بات مانتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا اللہ کے رسول امام حسین کو لے کر جا رہے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھا رہے ہیں۔ ایک دم سے دیکھتا ہے، کہتا ہے میرا کام پورا ہو گیا، میں سمجھ گیا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک موقع پہ امام حسین کو جب تنہا دیکھا تو نزدیک آیا اور کہنے لگا، اے نواس رسول، کیا آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کر دیں گے؟ امام حسین نے کہا میں تیری سفارش کروں گا۔ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو لے کر چلوں؟ کہا ہاں بالکل لے کے چلو۔ یہ اس نے امام حسین کو لیا اور رسول اللہ کے سامنے آ گیا اور رسول اللہ سے کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ. ارے دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے مصائب کا کوئی جملہ نہیں بولا, آپ رونے لگے. کیوں؟ یہی رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا. جیسے ہی اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو حسین کا واسطہ, رسول خدا گریہ کرنے لگے اور کہا تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا, اب جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ لے. حسین کا مقام, حسین کا مقام. ارے تو کیا مصائب عرض کروں. اور یہ حسین کا مقام کیسا ہے, یہ حسین آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, امام حسین دعائیں دے رہے ہیں. کب کب دیکھا آپ نے دعائیں دیتے ہوئے؟ دیکھ لیجئے, جب کربلا تشریف لائے, بنی اسد کو بلایا اور بنی اسد سے کہا کہ دیکھو بنی اسد, ہمارے لاشیں دفنا دینا, قبر کے اوپر ہل نہ چلانا, اور ایک تیسرا کام بھی ہے. مولا وہ کام کیا ہے؟ کہا ہمارے ظاہر آئیں گے نا تو کھانے پینے کا خیال رکھ لینا, ہمارا ظاہر بھوکا نہ جائے, ہمارا ظاہر پیاسا نہ جائے, اس کا تم خیال کر لینا. آج دنیا دیکھ رہی ہے کروڑوں لوگ کوئی بھوکا نہیں ہے, کوئی پیاسا نہیں, الحمدللہ. عزیزوں, نشانیاں کیسی کیسی. ایک صاحب بیان کرتے تھے, کہنے کے کہ میں کربلا جاتا تھا صدام حسین کے زمانے میں, جب وہاں کوئی جانے والا نہیں ہوتا تھا, سختیاں ہوتی تھیں. وہ بتایا انہوں نے کس کس طرح امام حسین بھوری ایک ایک چیز کا خیال رکھ رکھ کے پورا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ کہنے کے کہ میں نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ایک بوڑھی سی خاتون ملی. اس بوڑھی سی خاتون کو دیکھا تو اس نے میرے پاس آ کر کہا, یہ بھی اہل پنجاب, وہ بھی پنجاب کی. اس نے کہا کہ بیٹا میرے لیے خط لکھ دو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی کاغذ قلم کچھ بھی نہیں ہے, میں کل کاغذ قلم لے کر آؤں گا تو میں آپ کا خط لکھ دوں گا. یہ بڑے اچھے پوسٹ پہ تھے, لیکن انہوں نے تواضع دکھایا ظاہرہ کے سامنے, جس کی وجہ سے خدا نے ان کو انعام بھی دیا الحمدللہ. تو کل کہنے لگے میں کاغذ قلم لے کر آیا, کاغذ قلم لے کر آیا. اس بڑھیا نے ہم سے خط لکھوایا, اور جو خط لکھوایا تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں بہت عرصے سے رہ رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو خیریت بن پائی. جو کچھ بھی کہا, کچھ اس نے بولا, کچھ ہم نے لکھا, اور خط جناب علی لفافہ تیار کر دیا اور معاملہ ختم. کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم آپ کافی عرصے سے یہاں پر ہیں. اس نے کوئی مدت بتائی, 22 سال 24 سال, کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پر ہوں. تو کہنے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کوئی مرد ساتھ ہے, بھائی ہے, کوئی شوہر, کوئی بیٹا؟ اس نے کہا کہ نہیں, میرا کوئی مرد ساتھ نہیں ہے, میں اکیلی ہی یہاں پر اتنے مدت سے ہوں. تو کہنے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مثلا ایک بڑھیا عورت بیچاری 20 22 سال 24 سال سے وہ زیارت کے لیے ہے, ایسے حالات میں جو صدام حسین کا دور ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پر. تو اس کے بعد کہنے کہ آپ کہاں سوتی ہیں, آپ کہاں بیٹھتی ہیں, بلاخر کوئی پیسہ نہیں آپ کے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی زیارت گاہ میں بیٹھتی ہوں, یہ جو دروازہ بند کرتا ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, یہ رات کو دروازہ بند کرنے لگتا ہے, میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں, صبح کو آ کے اٹھاتا ہے, میں چلی جاتی ہوں, پھر دوبارہ زیارت کرنے لگتی ہوں. کہنے لگے میرے دل میں پتہ نہیں کیا آئی, میں نے ایک جملہ پوچھ دیا. میں نے کہا چلو رہنے کا معاملہ حل ہو گیا, یہ بتاؤ کھاتی پیتی کہاں سے ہے, کھاتی پیتی کہاں سے. آج جو ایک جملہ بولا میں, آج تک مجھے سالوں ہوگا اس واقعے کو سنے ہوئے, میں مسائل میں اس جملے کو بولا کرتا ہوں, پھر اس کو کہتا ہوں, بس اب آپ باقی اپنے ذہن میں خود ہی سوچ لیجئے گا. اس نے بڑا عجیب جملہ کہا, کہنے لگی بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مرا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مرا ہے, اس کا علی اکبر پیاسا مرا ہے, اس کا علی اصغر پیاسا مرا ہے, اس کی بیٹیاں پیاسی مری ہیں, یتیموں کو تماشے لگے, اس کی خود بھوکا پیاسا مرا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہ سخی ہے, اس کا دسترخوان بہت بڑا ہے. لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون.